بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وراج كنيشيسي من سورة المسد وسورة اللهب بھی کہا جاتا ہے، کہ تفسیر سے درس کا آغاز کرتے ہیں. سورة المسد کی تفسیر، ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما کسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا. ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا. سيصلى نارا ذات لهب، ان قریب وہ داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں. وامرأته حمالة الحطب، اس کی بیوی لادنے والی لکڑی یا ایندھن. فی جیدها حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. فضلت الشیخ العلامہ محمد بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں: البسملة تقدم الكلام علیها، بسم اللہ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. پھر فرماتے ہیں: هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. اس قرآن مجید میں بہت ساری ایسی دلائل موجود ہیں جن میں یہ واضح ہو جاتا ہے، یا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، یعنی حق پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو رسالت ہے وہ حق ہے. لیس یدعو لملک ولا لجاہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی ملک کے لیے بلاتے تھے یا ان کی دعوت تھی، یا نہ تو کسی ملک کا دعویٰ کرتے تھے. ولا لجاہ، اور نہ ہی کسی جاہ یا اقتدار کے لیے. ولا لرئاسه قومه، اور نہ ہی اپنے قوم کی سرداری. وعمام الرسول علیہ الصلاۃ والسلام انقسم في معاملته ومعاملة ربه عز وجل الى ثلاثة اقسام. اچھا، اس سے پہلے یہ جو شیخ صاحب نے بات بیان کی ہے کہ قرآن مجید بہت ساری دلائل موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حق ہے، اور جو کچھ رب کی طرف سے آئے وہ حق ہے. تو اس صورت سے ان جملوں کا تعلق کیا ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے سورۃ المسد یا سورۃ اللہب کی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے؟ بارک اللہ فیک. چیلنج تھا مشرکین کا، اور اس چیلنج کو انہوں نے پروپیگنڈا کی صورت میں عام کر دیا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام جھوٹ بولتے ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، جدا کرنے والے ہیں، فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، معاشرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے، وغیرہ وغیرہ. جب یہ سورت نازل ہوئی، اس کا قصہ بھی آگے بیان کرتے ہیں، تو ابو لہب کو ایک کام کرنا تھا، بس اپنے سارے دعوے سچے کرنے کے لیے ایک کام کرنا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں، چلو میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے. اسے توفیق نہیں کلمہ پڑھنے کی، جھوٹا کلمہ پڑھیں گے توفیق بھی نہیں ہوئی، جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا اسے کیا ہوتا، نعوذ باللہ، قرآن مجید اور اس رسالت کو جھوٹا ثابت کر دیتے کہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعویٰ کرتے کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں اور میری بیوی ہم سب ہلاک ہو گئے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا کیا ہلاک ہو جاتا ہے، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ نہ کر سکا وہ. اس لیے واضح دلالت ہے قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اور صورتوں میں، اور اس صورت میں بھی واضح دلالت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے اور ہمیشہ حق پر رہیں گے، کیونکہ رسالت تا قیامت رہے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چاچا جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ساتھ معاملے کے تعلق سے اور آپ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ معاملے کے تعلق سے تین قسموں میں بٹ گئے تھے، تین قسم کے چاچے موجود تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. نمبر ایک، قسم آمن بہ وجاہد معہ واسلم للہ رب العالمین. پہلے قسم کے وہ چاچے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور اسلام لے کے آئے للہ رب العالمین پر. دوسرے قسم و قسم ساند وساعد لیکن ہو باق علی الکفر، دوسرے قسم کا وہ چاچا جس نے مدد کی، اعانت بھی کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اپنے کفر پر باقی رہا. وہ قسم، اور تیسرے قسم کے وہ چاچا جو ہیں آند وعارض، جس نے ہر درمی سے کام لیا اور سخت مخالفت کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہو کافر، اور کفر کی حالت میں ہی رہا. فاما الاول، پہلے قسم کے جو چاچے وہ کون ہیں، فالعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، والثاني افضل من الاول، جیسا فرماتے ہیں دوسرا جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. کیوں، کون سے دو چاچے جو ایمان لے کے آئے ہیں، العباس بن عبد المطلب اور حمزة بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم من اصحاب اجمعین، والثاني افضل من الاول، ودوسرے یعنی سیدنا حمزہ جو ہیں سیدنا عباس سے افضل. وہ کیسے، فرماتے ہیں لان الثاني، کیونکہ سیدنا حمزہ جو ہیں من افضل الشہداء عند اللہ عز و جل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شہداء میں سے ہیں، من افضل الشہداء، سب سے افضل شہید شہداء میں سے، پہلی بات ہے. دوسری بات، هو وصف النبی علیہ الصلوۃ والسلام بانه اسد اللہ و اسد رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں، اسد اللہ و اسد رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات، وسشہد رضی اللہ عنہ فی احد فی السنۃ الثانیہ من الہجرہ، جنگ احد میں شہید کر دیا گیا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو سن 2 ہجری میں. تو یہ پہلے قسم کے جو دو چچے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو ایمان لے کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی مدد اور اعانت کی، ساتھ جہاد بھی کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے، اور صدر عباس صدر حمزہ ہیں، صدر حمزہ عباس سے افضل ہیں کیونکہ افضل الشہداء میں سے ہیں اور ان کو لقب دیا گیا اسد اللہ و اسد رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرے قسم کے، اما الذي ساند وساعد مع بقائه على الكفر فهو ابو طالب، دوسرے قسم کے چاچا جو ہے جس مدد تو اعانت تو کی تھی کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنے کفر پر باقی رہا، کون ہے، ابو طالب. فابو طالب قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دفاع کیا، مدد و اعانت کی. ولكنه العياذ بالله، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ، قد سبقت له كلمة العذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب جو سبقت لے گیا، لم يسلم حتى في آخر حياته، اسلام نہ لا سکا اپنے آخری دم تک. في آخر لحظة من الدنيا، جبکہ آخری وقت ان کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا، عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعوت اسلام پیش کی، دعوت توحید پیش کی، بستر مرگ پر ہیں، آخری وقت ہے. صحیح بخاری کی روایت میں جیسے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں تر ہیں، دل میں عجیب سا دکھ ہے کہ میرے چاچا ہیں اور کفر پہ مر رہے ہیں، دل میں درد ہے. بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، اے میرا چاچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، بس میرے پاس کوئی حجت ہو رب کی بارگاہ میں اور آپ کی نجات ہو سکے. دوسری طرف ابو جہل اس کا ساتھی کھڑا ہے، ابو طالب تو کیا سوچ رہا ہے، عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ کر تو مرے گا. تو دونوں طرف دیکھتا ہے، اس کے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں، علی ملتی عبد المطلب. واللہ بہت بڑی بدبختی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکنہ ابا بل مات علی قولہ انہ علی ملت عبد المطلب. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری دعوت کو بھی دھتکار دیا، انکار کر دیا، اسلام نہ لایا اور اپنے کفر پر باقی رہا اور کفر پر ہی مرا. یہ کہتے ہوئے آخری جملہ، آخری کلمات ابو طالب کی زبان پر یہ تھے، انہ علی ملت عبد المطلب، مطلب کی ملت پہ. اور ہم سب جانتے ہیں مطلب کی ملت کیا تھی، 360 بت کس کی اجازت سے کعبے کے ارد گرد موجود تھے، کون سب سے بڑے اس وقت رکھوالے تھے کعبے کے قریش میں سے، کس کا ذمہ تھا، عبد المطلب کا ذمہ تھا. تو شرک پر ہی وفات ہوئی ابو طالب کی. اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت، بعض لوگ طعن کرتے ہیں اس روایت پر بھی اور کہتے ہیں ابو طالب چچا ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کفر پر مرنا، یہ تو وہابیوں کے فتنے ہیں، یہ نئی باتیں وہابی لے کے آئے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے بھائی، ہم کچھ نہیں لے کے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سبحان اللہ. اور جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، قد سبقت له کلمۃ العذاب، اس کے مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے مجبور کے کفر پہ مرو، بلکہ اس حجت تمام ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا بچپنا سے لے کر جوانی تک کہاں پہ گزرا، یعنی یتیم ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم چھوٹی عمر میں، پہلے والد صاحب چلے گئے، پھر والدہ چلے گئی، پھر دادا کے پاس رہے، دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر اصل پرورش کس نے کی ہے، بہت لمبا عرصہ کس کے گھر میں رہے، ابو طالب کی. نبوت ملی کس کے گھر میں تھے، ابو طالب کی. 10 سال رہے، 40 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک، کیونکہ ابو طالب کی وفات کب ہوئی، نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی. 10 سال رہے، ابھی حجت قائم نہیں ہوئی کیا، بلکہ ابو طالب نے یہ اقرار بھی کیا تھا اپنے زبان سے کہ اے محمد تیرا دین سچا ہے، میں نے یہ جان لیا ہے، لیکن قوم کی ملامت سے میں ڈرتا ہوں کہ میری قوم کیا کہے گی. یہ قوم کی علامت سے ڈرتا رہا، اپنے قوم کا سردار ہے، بڑے اثر رسوخ والا ہے، حق کو دیکھ چکا ہے، جان بھی چکا ہے، پہچان بھی چکا ہے، یقین بھی ہے. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، تو زبان کا اقرار کافی ہے کیا، نہیں ہے. اپنا سر نہیں جھکا، انقیاد نہیں ہے رب کے حکام کے سامنے، صدق نہیں ہے، یقین نہیں ہے. باقی جو اگر یقین بھی تھا دل میں تو باقی تو شرطیں پوری نہیں ہوئی ہیں. اور آخر جملہ زبان پہ کیا تھا، دو ملتیں، عبد المطلب کی ملت و ملت توحید دونوں ایک ہو نہیں سکتی. اگر ابو طالب کی ملت توحید کی تھی تو پھر آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار فرماتے قل لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اس مطلب کیا ہوا کہ عبد المطلب کی ملت کیا تھی، شرک کی ملت تھی، توحید کی ملت تھی ہی نہیں. اور ثبوت کے طور پر اس کو تو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا نا کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت کس کی اجازت سے موجود تھے، اگر توحید کی ملت تھی تو کیوں نہیں مٹائے ان کو، کیوں خاتمہ نہیں کیا ان بتوں کا، شرک کیوں موجود تھا، طواف ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف اور بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا، طواف میں شرک، سعی میں شرک، دعا میں شرک، پکار میں شرک، مدد عانت میں، استعاذہ میں، استغاثہ میں شرک، قربانی میں شرک، نظر نیازوں میں شرک، صدقات خیرات میں شرک، تو شرک تو پھیلا ہوا تھا ہر طرف. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ عبد المطلب ایمان پر تھے، ابو طالب ایمان پر تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان پر تھے. بالکل غلط ہے، کفر کی ملت تھی، شرک پھیلا ہوا تھا، اور دعوت لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا فرمایا فشفع له النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی اپنے چاچا ابو طالب کی، شفاعت قبول نہیں ہوئی. کس اعتبار سے؟ کہ کفر سے، یعنی کافر کے لیے شفاعت ہے کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے، یہ شفاعت ہوتی ہے نا، کہ جہنم کے عذاب سے اس نافرمان کو نکالا جائے، یہ قبول اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں کی. لیکن اس کے جو احسان تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدد اور رعایت، جو بھی پرورش کی ہو، جو بھی تھا، وہ ضائع نہیں ہوا. جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، ابو طالب کو کوئی فائدہ بھی ہوا آپ کی مدد کی، اعانت کی؟ فرماتے جہنم کی تہ میں تھے، تو میری سفارش سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ایسی جگہ دے دی، یعنی فی ضحضاح من النار، جہنم کے اندر، جہنم سے باہر نہیں نکلے. یاد رکھیں، کافر کے لیے کوئی شفاعت کام نہیں آتی. واللہ اگر کسی کافر کی شفاعت کام آتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو لازمی فائدہ ہوتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں حتی کان فی ضحضاح من النار، ضحضاح یعنی جہنم کی جو ایک اوپر سطح ہے جس میں کم ترین عذاب ہوتا ہے، وہ جگہ ملی. وعلیہ نعلان یغلی منہما دماغہ، دو جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ ابل جائے گا. میرے بھائی، جہنم کا کم ترین عذاب کی بات ہو رہی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شیخ صاحب فرماتے ہیں واما الثالث، تیسرے قسم کے چاچے کی بات ابھی باقی ہے جو ہمارا اصل موضوع ہے. الذی عاند وعارفہ ابو لہب، جس نے انکار کیا، ہر درمی سے کام لیا، سختی سے کام لیا، ابو لہب ہے. انزل اللہ فیہ سورۃ کاملہ، انزل اللہ فیہ سورۃ کاملہ تتلى فی الصلوات فرضها ونفلها. اللہ تعالی نے ایک مکمل سورۃ نازل فرمائی ہے جس کی تلاوت نمازوں میں کی جاتی ہے، فرض نمازوں میں اور نفل نمازوں میں، فی السر والعلن. پوشیدہ اور سلام علن علن. یثاب المرء علی تلاوتها، تلاوت کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے. کتنا؟ علی کل حرف عشر حسنات، ہر حرف پہ 10 نیکیاں. شیخ صاحب بات کیوں فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ اس لیے نہیں، بد دعا تو ہے اور ہلاکت کی بات بھی ہے، کیونکہ بعض جاہلوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سورت مت پڑھا کرے نمازوں میں. ابو لہب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، غلطی ان سے ہو گئی ہے، لیکن یہ سورت نہ پڑھیں، کم سے کم فرضوں میں نہ پڑھیں، بعض جماعت جب نماز تب نہ پڑھا کریں. اس لیے شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے، نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، فرض میں بھی، نفل میں بھی، سر میں بھی، علن میں بھی. بعض کہتے ہیں ٹھیک گھر میں پڑھا تو پڑھ لیا کرو، علنن مت پڑھا کرو اگر جہری نماز ہو. اس کا جواب بھی آ گیا ہے. بلکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یثاب علی تلاوتی ہے، قرآن مجید کی سورت ہے نا، تو اجر ملے گا کہ نہیں تلاوت کرنے والے کو؟ جیسے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ سے حرف، لام الگ سے، میم الگ سے، اور ایک حرف 10 نے کیا ملے گی؟ ابو لہب سورۃ المسد میں جب آپ یہ سورت پڑھے تبت یدا ابی لہب و تب، ہونے کے ملیں گے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا حصہ ہے تو کیوں نیکیاں نہیں ملیں گی؟ لیکن دیکھیں لوگوں کی بدبختی، دیکھیں آپ جہل، یعنی جہل مرکب کی انتہا دیکھیں آپ. اللہ کی پاک کلام ہے، واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بندہ کہہ رہا تھا مت پڑھا کریں گے، مجھ میں فتنہ ہوتا ہے، لوگوں کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے کم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, کس نے کبھی کم ہو؟ دشمن ہے دین اسلام کا, دشمن اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے ابو لہب. اگر خون کا رشتہ کام آتا تو ان لوگوں کو کام آتا خون کا رشتہ. سبحان اللہ, اور کہتے ہیں نہیں ایسا مت کیا کریں. عوام میں کیا تاثر دے رہے ہیں تم لوگ؟ نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تھی. وہی روافق والا حال, ان کے بس میں نہیں ہے کہ جہاں پہ صحابہ کا ذکر ہے اس سب نکال دیں قرآن مجید سے, بلکہ ان کے ایک رافضی نے کتاب بھی لکھ دی کہ قرآن مجید جو سچے کتاب اللہ کے کلام ہے ہی نہیں, نہیں مانتے اس کو قرآن. وہ یہ جاہل کیا کر رہے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے, ان کے بس میں کہ اس صورت کو نکال دیں قرآن مجید سے. ابو لہب دین کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے, رب کا دشمن ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. اور اب دشمن کی یہ عظیم الفاظ تو دیکھیں, بتاؤں اس میں دیکھیں کتنے عظیم الفاظ ہیں صورت میں. آپ اسے چھپانا چاہتے ہیں, نظر انداز کرنا چاہتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یقول اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کا ارشاد, تبت یدا ابی لہب و تب, وهذا رد على ابی لہب. یہ ابی لہب پر رد ہے, حين جمعه النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم الى الله. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو دعوت دو, پہلے دعوت مکہ میں خفیہ تھی, پھر اللہ تعالیٰ کو حکم ہو کہ اب دعوت علن سر عام دعوت کرنی ہے, وانذر عشیرتک الاقربین, اللہ کا حکم آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صفا کے پہاڑے پر چڑھ کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا, اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ تمہارے پر کوئی دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو سب جمع ہو گئے, آپ سچے ہیں, آپ سچ فرماتے ہیں, آپ کی بات مان لیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ, اگر کہہ دو گے تمہیں نجات بھی ہوگی اور تم عرب عجم پر تمہارے حکمرانی بھی چل جائے گی. یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. تو جو لوگ جمع ہوئے ابو لہب بھی شامل تھا, تو نعوذ باللہ ابو لہب کیا تھا, تبا لک لہذا جمعتنا, تو ہلاک ہو جائے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا تو نے, یہاں پہ کام میں ہم مصروف تھے, ہم نے کہا کوئی بڑی خبر تو لے کے آیا ہے, کیونکہ اس وقت بڑی جنگ خبر یا کوئی بریکنگ نیوز جو ہوتی تھی نا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر, اس وقت کوئی شخص منادی کرتا تو لوگ جمع ہو جاتے کہ بھائی کوئی بریکنگ نیوز ہے, کوئی ایسی کوئی خبر ہے اہمیت والی جس سے کوئی یعنی امن یا بد امن یا سلامتی کی کوئی بات ہونے والی, کوئی عام بات نہیں ہے. کلمہ توحید سے بڑھ کر سلامتی کسی چیز میں ہے, اور کفر و شرک سے بد امنی سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ لیکن دیکھو مشرکین کی عقلیں دیکھو اور ان کے دل دیکھیں کس طریقے کے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی کامیابی کی ان کو پیغام دی, ہمیشہ کی کامیابی اللہ کی قسم, لا الہ الا اللہ, فلاح بھی پاؤ گے اور تمہاری سردار حکمرانی بھی ہوگی عرب اور عجم پر, تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو ابو لہب سب خاموش. ابو لہب دیکھیں ابھی لوگوں کی ایمان دیکھیں, جو لوگ کہتے کہ یہ صورت نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں, اور ابو لہب کا کردار دیکھیں, تبا لک لہذا جمعتنا, نعوذ باللہ, تو ہلاک ہو جائے محمد, تم نے کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا. اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب التفسیر میں, سیصل نار ذات الحب کی آیت کی تفسیر میں پڑھ لیں, ذرا تفسیر پڑھ لیں سے بخاری میں, کتاب التفسیر میں, کہ کس طریقے سے ابو لہب نے یہ بات کی. تو جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اچھا, ابو لہب نے جب یہ کہا, ذرا اس کا مطلب تو دیکھے, تب لک لہذا جمعتنا, شیخ صاحب فرماتے قوله لہذا جمعتنا اشارۃ الى للتحقیر, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے ہوئے, تذلیل کرتے ہوئے یہ جملہ کہا, نعوذ باللہ, یعنی هذا امر حق لا يحتاج الى ان يجمع له زعماء قريش, یعنی یہ جو تم نے بلایا جس کے لیے اتنی حقیر بات ہے, نعوذ باللہ, معمولی سی بات ہے, اس کے لیے آپ نے قریش کے سرداروں کو جمع کر دیا. گھمنڈ دیکھے, تکبر دیکھے, کہ کلمہ توحید نعوذ باللہ کے لیے ایک معمولی سی اور حقیر بات ہے, نعوذ باللہ. تب بھی یہ لوگ کہتے کہ ابو لہب کی بڑی شان ہے, اور قرآن مجید میں اگر تلاوت کی جائے یا نماز میں تلاوت کی جائے تو اب سورۃ المسد نہیں پڑھنی چاہیے, نعوذ باللہ من الخذلان. یہ سب فرماتے ہیں, وهذا كقوله ورسكي مثال اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے احاد الذي يذكر آلهتكم کہ یہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے یہ بھی کوئی بات کرتا ہے یعنی اس کی تحقیر کے الفاظوں میں جو سورۃ آیات نمبر 36 میں آیا ہے والمعنى تحقيره يعني اسم مراد هيك اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر و نعوذ باللہ فليس بشيء ولا يهتم به یعنی کوئی ایسی بات ہے اس کے کوئی اہتمام بھی نہیں کرنا ہے كما قالوا جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ان کی زبانی وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم سورۃ زخرف آیت نمبر 31 میں کہ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو دونوں بس یعنی مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پہ نازل ہوا تو محمد بدر آ کے نازل ہوا ہے اس سے بڑھ کر سردار موجود ہیں صرف یہ بھی رہتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جس پہ قرآن نازل ہوا ہے پھر بھی دیکھیں نعوذ باللہ تذلیل و تحقیر ان مشرکین نے کس طریقے سے کی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں فالحاصل ان ابا لہب قال تب لك لهذا جماعتنا حاصل یہ ہے کہ ابو لہب نے یہ جملہ کہا فرد اللہ علیہ بهذه السورہ جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا جواب کس نے دیا ہے اپنے پیارے نبی کا دفاع کرتے ہوئے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے دیا قرآن مجید میں قرآن کی شکل میں جو تا قیامت تلاوت ہوتا رہے گا حدیث کا اپنا مقام ہے اور رب کے کلام کا اپنا مقام ہے حدیث میں جواب نہیں آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جواب قرآن مجید میں ہی آنا تھا جس کی تلاوت کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ملیں گی ایک نہیں ملے گی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تبت یدا ابی لہب وتب والتباب الخسار تباب عربی لفظ میں جس میں تب کا لفظ ہے اس میں خسارہ کے معنی پایا جاتا ہے ہلاکت الخسارے کا كما قال تعالى جزا الله تعالى كارشاده وما كيد فرعون الا في تباب سوره غافله 37 من الله تعالى فرماتے ہیں فرعون کے قید و مکر کے تعلق سے وما كيد فرعون الا في تباب یعنی فرعون جتنی بھی مکر و فریب سے کام لے گا اپنے خسارہ کرے گا یعنی فرعون کا قید و مکر صرف اسی کے لیے ہی خسارہ کا باعث بنے گا یعنی اي خسار وبدا بيديه قبل ذاته تو اللہ تعالی نے ابتداء ہاتھوں سے کی ہے ابو لہب کی ذات سے نہیں کیا کیوں لأن اليدين هما آلة العمل والحركة کیونکہ ہاتھوں سے ہی انسان عمل و حرکت کرتا ہے والأخذ والعطاء اور لین دین ہاتھ سے ہی کرتا ہے وما اشبه ذلك اور اس طریقے سے تو کام میں ہمیشہ ہاتھ ہی کام آتے ہیں کام کے لیے اور ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے وهذا اللقب ابو لہب لقب مناسب تماما لحاله ومآله اور ابو لہب کا جو لقب ہے جو دنیا میں دیا گیا تھا بالکل مناسب ہے اس کی حالت کے لیے اور اس کے انجام کے لیے وجہ مناسبت یہ ہے ان هذا الرجل کہ ابو لہب جو ہے سوف يكون في نار تلظى دنیا میں اس کے لیے یہ پیغام تھا کہ وہ جلتی سلگتی ہوئی شعلہ مارتے ہوئے آگ میں اس کو عذاب ملے گا تتلظى لهبا عظيما مطابقة لحاله ومآله سخت اور سلگتی ہوئی شعلہ مارتے ہوئے آگ میں اس کو عذاب دیا جائے گا جو اس کی حالت اور اس کے انجام کے مطابق ہے پھر ایک شعر پڑھا شیخ صاحب نے قل ان ابصرت عيناك ذا لقب الا ومعناه ان فكرت في لقبه یعنی بہت کم آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے لقب ہوں گے اور ان کی حالت لقب کے مطابق ہی ہوگی اسے عربی جو القاب ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے شکل صورت اس کی حالت اور اس کے انجام وغیرہ اس کے لقب بھی موجود ہوتے ہیں تو عربی زبان میں یہ دیکھیں جو القاب ہوتے اس طریقے عام نہیں ہوتے سبحان اللہ اس کی مثال کے لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولما اقبل سہیل بن عمرو فی قصۃ غزوۃ الحدیبیہ جنگ حدیبیہ میں مذاکرات کے لیے کئی یعنی مشرکین کی طرف سے نمائندے آئے تو جب سہیل بن عمرو آیا تو اس کے نام سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هذا سہیل بن عمرو وما اراه الا ان سهل لكم من امركم سہیل کے نام سے سہل اور آسانی کے معنی موجود ہے تو جب دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ سہیل بن عمرو آ رہا ہے تو فرمایا اب آسانی ہوگی اور واقعی آسانی ہوئی ہے کیونکہ پہلے حالت بہت سنگین تھی اور جنگ کی طرف جا رہی تھی تو جو سہیل بن عمرو کرتے شرطیں سخت تھیں لیکن معاہدہ ہو گیا اور امن قائم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شکل دیکھی اور لقب اور نام دے کے فرمایا اب سہیل آ رہا ہے تو آسان رب کی طرف سے اسے کہتے ہیں التفاؤل یہ تفاؤل ہے پازیٹیو تھنکنگ ہم بات کرتے ہیں نا یہ پازیٹیو تھنکنگ میں سے ایک مثال ہے کہ نہ اب رب نے سہیل کو بھیجا ہے نا، اب اس میں آسانی تو لوگوں کے لیے آ گئی ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاسم مطابق للفعل، کیونکہ نام جو ہے فعل کے کام کے مطابق ہے، تو نام اور کام میں بڑی مناسبت ہوتی ہے. یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگلی آیت، ما اغنى عنه ماله. ما هذه يحتمل ان تكون استفهاميه، یہ ما جو ہے ما اغنى عنه میں یا تو استفہامی یا نافیہ ہے، دو معنی ہیں. ما استفہامی یعنی سوالیہ ہے، اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، یا نافیہ نفی کی جا رہی ہے، کس چیز کی استفہام، کس چیز کو نفی کس چیز کی ہے. ما اغنى عنه ماله، ما هذه يحتمل ان تكون استفهامی، والمعنی اي شيء اغنى عنه ماله وما كسب، یعنی کیا کام آیا ابو لہب کا، اس کا مال اور جو اس نے کمایا ہے، کوئی کام آیا اس کے سوال ہے، جواب والجواب لا شيء، کوئی کام نہیں آیا. واحتمل ان تكون ما نافیہ، اور ما نفی کے لیے بھی ہے، اي ما اغنى عنه، اي لم يغن عنه ماله وما كسب شيئا، یعنی نہیں کام آیا ابو لہب کے نہ اس کا مال اور نہ جو کچھ اس نے کمایا ہے. واضح ہے، اور دونوں معنی یہاں پہ دونوں صحیح، کیونکہ کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. استفہام سوال جائیں گے تو جواب ایک ہے، اور نفی میں بھی تو بالکل پھر وہی جواب ہے کہ کوئی کام نہیں ابو لہب کے، اس کی جو مقام تھا، جو اثر رسوخ تھا، جو کی سرداری تھی، جو اس کا یعنی مال تھا، جو اس نے کمایا تھا، جو اس کی شہرت تھی، کوئی کام آئی کسی چیز اس کو اس ہلاکت سے، اس خسارے سے بچایا ہے، اسے کوئی نجات خلاصی کہاں سے مل سکی ہے، نفی ہو گئی ہے، کچھ نہیں ملا اسے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وکل معنی متلازمان، دونوں معنی متلازم ہیں. وہ معنی ہما ان ماله وما كسب لم يغن عنه شيئا، کہ اس کا مال اس کی جو کمایا کوئی اس کے کام نہ آیا. مع ان العاده ان مال ينفع، لیکن عاده کو تو دیکھیں مال کام تو آتا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. فالمال يفدي بالانسان نفسه، مال انسان یعنی دیکھے اپنے آپ کو کسی دشمن سے بچا سکتا ہے. لطف علیہ عدو، جب دشمن اسے مسلط ہو جاتا ہے تو پیسے دے کے اپنے کو بچا تو سکتا ہے نا، یہ بھی کام نہ آیا. فالمال وقال انا اعطيه كذا وكذا مال واطلقني، اگر کوئی شخص کسی کو یعنی حملہ کر لیتا ہے، اسے قیدی بنا لیتا ہے، تو انسان پیسہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا تو سکتا ہے، یطلق ہو اور وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اسے. لیکن قد يطلب مالا كثيرا او قليلا، وہ زیادہ کم مال اسے مانگ سکتے لیکن وہ اپنی جان چھڑا سکتے. وہ مرض انتفع ماله، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو مال سے اپنا علاج تو کرا تو سکتا ہے. اور وہ جا انتفع بمالی، اگر اسے بھوک لگتی ہے تو مال سے وہ کچھ کھانے کے لیے خرید بھی سکتا ہے. فالمال ينفع، تو مال تو نفع بخش ہوتا ہی ہے نا، فائدہ مند ہوتا ہی ہے. لیکن نفع الذي لا ينجي صاحبه من النار ليس بنفع، قاعدہ یاد ہے اسے انڈر لائن کر لیں، وہ مال جو تمہیں اللہ کے عذاب سے، جہنم کے آگ سے نہ بچا سکے، اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اصل نفع اس دنیا کا نہیں ہے، اصل نفع آخرت کا ہے. دنیا کی زندگی دنیا کے ساتھ محصور ہو گئی ہے، اس کے بعد کچھ باقی رہے گا نہیں، نہ مال، نہ یہ دنیا، نہ ہم، کچھ نہیں رہے گا. حقیقی زندگی ہمیشہ زندگی آخرت کی زندگی ہے. جو مال وہاں پہ کام آئے آج، وہ مال آپ کے لیے نفع بخشے. جو مال وہاں پہ کام نہیں آئے گا آج، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کمانے سے پہلے دیکھ لو کہ آپ کا مال آپ کے کام آئے گا آخرت میں یا نہیں آئے گا. اگر حرام کا مال ہے تو دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، کیونکہ جو مال حرام کماتا ہے سب سے بڑے دشمن اس کے اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ حرام مال پہ پل رہے ہیں نا، گھر میں کوئی سکون اسے ملے گا ہی نہیں، تو دنیا میں عذاب اور آخرت میں بھی اس کا مال کو اس کا کام نہیں آئے گا. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا قال ما اغنى عنه ماله، یعنی من اللہ شیئا، کوئی اسے فائدہ نہیں ملے گا. قل وما کسب، وما کسب سے کیا مراد ہے؟ قیل المعنى وما کسب من الولد، یہ کہا گیا ہے، امام مفسرین نے کہا ہے کہ کسب سے مراد اس کی اولاد ہے. کانہ قال ما اغنى عنه ماله ولده، یعنی اس کے نہ مال اس کے اولاد اس کے کام آئی ہے. کہ قول نوح، جیسے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واتبع من لم يزده ماله ولده الا خساره، سورۃ نوح تمر 21 میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور اتباع کی یعنی مشرکین نے اس کی جس کو نہیں زیادہ مال اور اس کے اولاد نے دیا مگر خسارے کے، زیادہ نہیں ہو مال اور اولاد سے مگر خسارے کے. تو مال کے ساتھ اولاد کو جوڑ دیا ہے تو یہاں پر بھی مال ہوا ما کسب میں کسب سے مراد اولاد ہے. وجعلوا قوله ما کسب یعنی بذلک الولد, تو اس سورۃ مسد میں ما کسب سے مراد اولاد ہے. وایدوا هذا القول بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی لوگوں نے پکڑا ہے, یعنی دلیل کے طور پر ان اطب ما اکلتم من کسبکم, سب سے اچھا جو کمائی جو تم نے کھائی وہ سب سے اچھی چیز جو تم نے کھائی وہ تمہارے اپنے کمائی سے ہے. وہ ان اولادکم من کسبکم, تمہاری اولاد تمہارے کمائی تمہارے کسب میں سے ہے. والصواب شاہ صاحب صحیح بات یہ ہے ان الآیت عام من هذا, کہ آیت جو ہے اس سے زیادہ عام ہے. ان الآیت تشمل الاولاد وتشمل المال المكتسب الذي في يده الان وتشمل ما کسبه من شرف وجاہ, تو ما کسب بھی سارے معنی شامل جو انسان کماتا ہے, چاہے اس کی اولاد ہو, چاہے مال جو آج اس کے ہاتھ میں ہو, چاہے جو اس کی اثر رسوخ ہے, جو اس کا نام ہے, جو اس کی سرداری ہے, جو اس کی یعنی اس معاش میں اس کا مقام ہے, سب اس میں شامل. جو انسان کماتا ہے اس کا نام کمایا ہے, مال کمایا ہے, اولاد کم, جو بھی اس کی کمائی ہے, ابو لہب کے کوئی کام نہیں آئی. شاہ صفرات کل ما کسب مما یزید شرفا وعزا فن لا یغنی عنہ شیئا, جو اس نے کمائے اس کے مال, اس کی عزت, اس کے شرف, اس کا مقام, اس کے کوئی کام نہ آیا. ما اغنى عنه مال هو ما کسب سیصلى نارا ذات لہب. شاہ صفرات السین فی قول سیصلى للتنفیس المفید الحقیقة والقرب, سین سیصلى میں جو ہے یہ تنفیس یعنی ان قریب قرب زمانے کے لیے ہوتا ہے, مفید الحقیقة والقرب جس میں حقیقت کا معنی ہوتا ہے اور قریب زمانہ کا معنی ہوتا ہے, یعنی ان قریب, سین میں ان قریب کیا ہونے والا ہے, سيصلى نارا ذات لهب, يعني ان الله تعالى توعده بانه سيصلى نارا ذات لهب عن قريب. تو اللہ تعالی نے سخت وعید بیان کی ہے ابو لہب کے لیے کہ عن قریب اسے جہنم رسید کیا جائے گا اور اسے جہنم کا عذاب ملنے والا ہے. لان متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال فان الاخره قريبه, کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی جتنی لمبی ہو جائے تو آخرت ہمیشہ قریب رہتی ہے. حتی الناس فی البرزخ الان, حتی الناس فی البرزخ, برزخ میں بھی لوگ, وہ مرت علیہم السن الطوال, اگر یہ بہت لمبا عرصہ بھی گزر گیا ہو, میں لوگوں کو ہزاروں سال گزر گئے برزخ کی زندگی میں, مرے ہوئے ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے ہیں, لیکن حقیقت ان کی کیا ہے, ایسا فرماتے ہیں فکأنها ساعة, تو ایک لمحہ ایک گھڑی کے برابر, ایک گھنٹے کے برابر ہے. کأنهم, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبث الا ساعة من نہار, جیسے کہ ان کو جب دکھایا جائے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا, جو وعید ان کو سنائی گئی تھی, لم یلبث الا ساعة من نہار, تو ان کو یوں لگا کہ صرف ایک لمحہ وہ دنیا میں رہے تھے. بلاغ, یہ اعلان ہے, فلیہلکوا الا القوم الفاسقون, کہ قوم فاسقین کے علاوہ کوئی ہلاک ہوگا, یعنی ہلاک ہوں گے فاسق لوگ جو ہیں. سورۃ الحقافت 35 میں شیخ صاحب فرمایا, وشیء مقدر بساعة من نہار فإنه قریب, اور جو چیز یعنی ایک گھڑی کے برابر ہو, ایک لمحے کے برابر ہو, دن میں سے ایک حصے کے برابر ہو, تو وہ بہت ہی قریب ہوتا ہے. وامرأته حمالة الحطب, شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی كذلك امرأته معه, یعنی اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہلاک ہونے والوں میں سے ہلاک ہوئی ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ ہلاک ہوئی ہے. وہ امرأة من اشراف قریش, اور ابو لہب کی بیوی جو ہے یہ بھی اپنے قوم کی یعنی بڑے شرف والی عورتوں میں سے تھی, بڑا مقام تھا. لیکن لم یغنی عنها شرفها, لیکن لم یغنی عنها شرفها شيء لكونها شاركت زوجها في العدائب والاثم, لیکن اس کے یہ مقام, اس کے جو شرف جو ہے قوم کے اعتبار سے کوئی کام نہ آیا, کیونکہ اپنے خاوند کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لی اور گناہ میں شامل ہو گئی. وبقاء الکفر, کفر میں بھی باقی رہی اپنے خاوند کے ساتھ. قولوا حمالة الحطب قریت بالنصب والرفع, یعنی حمالۃ الحطب بھی ٹھیک ہے اور حمالۃ الحطب بھی ٹھیک ہے, تا مربوطہ کے اوپر ضمہ بھی ہے اور فتحہ بھی ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسا فرض اما النصب یعنی حمالۃ الحطب, تا فتحہ کے ساتھ پڑھنے سے, فن تكون حالا لامرأة, یعنی اس عورت کی حالت ایسی تھی, یعنی امرأته حال کونی حمالۃ الحطب, جبکہ وہ لکڑیں اٹھانے والی تھی, اس کی حالت ایسی تھی. او تكون منصوبۃ على الذم لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم, أي أذم حمالة الحطب. يا عربی زبان میں نصب جو ہے وہ مذمت کے لیے بھی ہوتا ہے, جب آپ کسی چیز کی مذمت کرتے ہیں تو اس مذمت میں نصب جس کی جو اس کو منصوب کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں نصب علی الذم، یہ کہا جاتا ہے. وہ یہ نعت مقطوع یعنی صفت آپ کر رہے ہیں، موصوف کا ذکر اس میں نہیں ہوتا، صرف صفت کا بیان ہوتا ہے، نعت مقطوع اسے کہتے ہیں، اور اس کو یہ جائز ہوتا ہے نصب علی الذم، یعنی اے اذم حمالۃ حطب، یعنی مذمت ہے اس عورت کی جو لکڑے اٹھانے والی ہے، یہ معنی ہے. على قراءة الرفع فهي صفة للمرأة، اگر رفع قراءة سے پڑھتے ہیں تو امرأته مرفوع ہے تو یہ صفت ہے امرأة کی، کیونکہ وہ مرفوع ہوتے اور صفت بھی مرفوع ہوتی ہے. فهي صفة للمرأة يعني حمالة الحطب، حمالة صيغة مبالغة ہے، بہت زیادہ اٹھانے والی، اے تحمله بكثرة، بہت کثرت سے زیادہ اٹھانے والی. وذكر انها تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من اجل اذى الرسول صلى الله عليه وسلم. یہ کہا گیا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کانٹے دار لکڑیں ڈھونڈتی رہتی تھی اور جمع کرتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ لکڑیاں ڈال دیتی تھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے لیے. عجب ہے، جو دشمنان رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جاہل کہتے کہ یہ سورت مت پڑھو نمازوں میں، اللہ تعالیٰ گواہی کافی نہیں ان لوگوں کی بدبختی کے لیے اور کفر کے لیے، اور جو دشمنی مولی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. فی جید حبل من مسد، آخری آیت شیخ صاحب فرماتے ہیں جید العنق، جید کہتے ہیں گردن کو، حبل معروف رسی کو، مسد یہ خاص یعنی کیا کہتے ہیں ہم اسے، ایک بہت ہی رف قسم کی رسی جو ہوتی ہے کھجور سے جو بنتی ہے اس سے، یہ وہ ہے. یعنی انہم تقلد حبل من الليف تخرج به الى الصراحه تربط به الحطب الذي تاتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. کرتی کیا تھی دنیا میں، ایک رسی لیتی تھی، بھائی رف قسم کی رسی جو یعنی جو پکڑنے سے بھی جس میں اذیت ہوتی تھی، مونج کی رسی، بارک اللہ فیک، وہ رسی جو ہے کافی رف ہوتی ہے، یعنی ہاتھ میں اگر پکڑتے اس میں کافی یعنی تکلیف دہ ہوتی ہے، تو وہ اٹھاتی تھی اور لکڑیاں جمع کرتی تو رسی میں باندھ لیتی تھی اٹھا اٹھا کر، اور خاص لکڑیاں دیکھتی جس میں زیادہ جو زیادہ کانٹے دار ہوں تو رسی بھی تکلیف دے اور لکڑی اٹھے وہ بھی تکلیف دے، یعنی بغض دیکھ نفرت دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے اذیت پہنچا. اگر جو خود بھی اذیت، عورت نازک ہوتی ہے نا، لیکن کہاں گئی نزاکت اور کہاں گئی یہ سب کچھ، اپنے قوم یعنی ایک شرف تھا قوم کی، یعنی بڑے عورتوں میں شمار ہوتا تھا، اور کہاں یہ لونڈی والا کام جیسے وہ ہوتا ہے کہ کام کون کرتا ہے، جب آپ کے لونڈی ہوتے ہیں جو آپ کے خادم ہوتے وہی کرتے ہیں کام، نہیں بغض اتنی تھی وہ خود نکلتی تھی اپنے گھر سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، تو ویرانے میں چلی جاتی تھی وہ یہ سب لکڑیاں اکٹھے کرتی تھی اور اس رسی میں باندھ لیتی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں نعوذ باللہ من ذلك، اللہ تعالیٰ کی پناہ. وہ اشارۃ الی دنوب نظرتها، اشارۃ اس کی نظر کتنی قاصر تھی اور کتنی حقیر تھی. وان اهانت نفسها، اس نے خود اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا ہے دنیا میں. امرأة من قریش، ذرا غور کریں، ایک قریش کی عورتوں میں سے یعنی ایک سردار قوم ہے جو پورے مکہ پہ یعنی ہولڈ کرنے والی قوم ہے، اور ان میں سے ایک عورت جس کا اثر رسوخ ہے اپنے قوم میں وہ نکلتی، من اکابر قبائل قریش، قریش کے بڑے قبیلے میں سے، تخرج الى الصحراء، ویرانے کی طرف نکل جاتی، وتضع هذا الحبل في عنقها، اور رسی اپنے گلے میں ڈال دیتی تھی، عورت گلے میں ہار ڈالتی ہے، عورت کا کام یہ ہے کہ زیب زینت کا کچھ گلے میں ڈالتی ہے، یہ رسی ڈال کے، یہ رف اور گندی غلیظ رسی گلے میں ڈال کے نکلتی تھی. وہ من الليف مع ما فيه من المهانه، اور یعنی ایک تو ذلت کافی کہ رسی گلے میں ڈالنی ہے، سبحان اللہ، دنیا میں کیسے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے. وہ یاد رکھیں، قاعدہ یاد رکھیں، جو دشمنی مولا تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں یا وفات کے بعد، اس کا انجام ذلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جیسا فرماتے ہیں لیکن من اجل اذیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب کچھ اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے. نسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے، اور اس آیت سے سورت کا اختتام ہوا، اور ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابو لہب اور اس کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ عام نہیں تھی، مرتے دم تک ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے سخت دشمنی مول لی تھی، یعنی انسان کو تکلیف تب ہوتی جب اپنے پیارے جو ہوتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں. دیکھیں بیگانے تو ویسے دشمن ہوتے ہیں، ان کے اپنے جو اپنی جگہ پر ہے، لیکن تکلیف تب ہوتی جب اپنے جو ہیں، یعنی ابو لہب اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلا سے محبت کرتے تھے وحی سے پہلے، نبوت سے پہلے، لیکن جو ہی کلمہ توحید کی دعوت لے کے وحی نازل ہوئی اور پیغام لے کے تو سب سے پہلے دشمنی مول لینے والے. باقی یعنی علماء یہ بھی کہتے ہیں، بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے کعبہ کا، تو ابو لہب کا مشن تھا، کھڑے ہو جاتے، جو بھی وفد باہر سے آتا یا جو بھی طواف کے لیے آتے، عمرے کے لیے آتے، حج کے لیے آتے، تو ابو لہب ایک ایک سے جا کے ملتا اور اپنے بھتی سے خبردار کرتا. کیونکہ عرب میں یہ بات معروف ہے کہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ زیادہ جانکاری رکھتا ہے اپنے رشتہ داروں کی، اور سرداروں میں سے، یعنی عام بندہ بھی نہیں ہے. اور یہ معروف تھا کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے یہ لوگ، عرب میں جھوٹ بولنا اسلام سے جاہلیت میں بھی معیوب تھا. تو لوگ کہتے ہیں یار قوم کا سردار بھی ہے اور بندہ جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، اپنے بھتیجے سے ہم سے زیادہ واقف ہے، کہتے ہیں جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی بات کیوں نہ مانے. یہاں تک کہ بعض کو یہ کہتا تھا کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لو، ٹھونس لو، کیونکہ اگر آپ دو لفظ سن لو گے نا تم پر جادو کا اثر ہو جائے گا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کون کرتا تھا؟ ابو لہب کرتا تھا. اس نے اپنی پوری ٹیم تیار کی ہوئی تھی، ایک مشن تھا اس بندے کا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے، اور دشمنی صرف رکاوٹ نہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹ کا جب انعام رکھ دیا گیا کہ زندہ مردہ جو لے کے آئے گا، ان میں سے تجویز میں اس مجلس شورا میں کون تھا؟ ابو لہب شامل تھا. یہ ان میں سے تھا جو تجویز دے رہا تھا کہ یہ اس طرح سے کوئی کام کرو کہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاؤ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو. لیکن نقصان کیسے ہوئے؟ خسارہ میں کون ہوا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب تا قیامت اس صورت کی تلاوت ہوتی رہے گی. اور جو یعنی بنیادی پیغام سمجھ لیں، یہی ہے کہ جس نے دشمنی مول لی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ناکام ہوا، وہ ہلاک ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.